یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. كربلاء، معراج قرآن، کربلا، تفسیر قرآن، کربلا، تأویل قرآن، کربلا، عمل بقرآن، قرآن کے مشکل ترین آیات کی تفسیر. مولا امیر المؤمنین کے بارے میں حضور کی یہ حدیث سارے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ میں نے جنگ کی ہے اور میں جنگ کرتا ہوں تنزیل قرآن کے لیے، اور علی جنگ کرتا ہے اور جنگ کرے گا، علی جنگ کرے گا تأویل قرآن کے لیے. تو کربلا کی جنگ تأویل قرآن کی جنگ ہے. تأویل کا معنی سمجھنے کے لیے ایک مشہور، آپ کو پتہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ. جب خواب دیکھا انہوں نے، حضرت یعقوب نے بتایا کسی کو نہ مت بتاؤ، یہ آپ کے بھائی برداشت نہیں کریں گے. ہماری احادیث میں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی اسی وجہ سے حسد ہوا. حضرت یوسف کے بھائیوں کو حق پتہ تھا کہ یوسف برحق ہے، لیکن کمالات یوسف کا معترف بھی تھے، اس کے باوجود یوسف کو برداشت نہیں کیا. جنہوں نے علی کو برداشت نہیں کیا، جانتے تھے علی حق پر تھے، حق پر ہے، کمالات علی کو جانتے تھے، اس کے باوجود برداشت نہیں کیا، چنانچہ برادران یوسف نے برداشت نہیں کیا. یہ جملہ ممکن آپ کے لیے تعجب کا جملہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت کے بزرگان علی کی عظمتوں کو جانتے ہوئے علی کی خلافت کا انکار کرے. جواب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. برادران یوسف برداشت نہ کر سکے اپنے بھائی کے کمالات کو جانتے ہوئے. یہ انسان کی یہ حالت ہے. تو قریش کے لوگ، جن کے 70 بہادروں کو اسلام و کفر کے جنگ میں علی نے خاک و خون میں ملایا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تمام تر کمالات علی کو دیکھنے کے باوجود برداشت نہ کر سکے. محمد ابن ابی بکر کے خط کے جواب میں امیر شام نے یہی لکھا کہ ہم اور علی کی نسبت اہل زمین اور آسمان کے ستاروں کی نسبت تھی، لیکن سب سے پہلے تمہارے بزرگوں نے علی کے حق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور راستہ ہمارے لیے ہموار کیا. تأویل اسے حضرت یوسف کے اس واقعہ میں خود قرآن فرماتا ہے. جب بعد میں حضرت یوسف دنیاوی لحاظ سے ان مقامات پر پہنچے، اور ظاہر معنوی لحاظ سے بھی نبوت کے اس درجہ پر پہنچے جو حضرت یعقوب سے بالاتر تھا آپ کا درجہ نبوت، اور دنیاوی لحاظ سے بھی عزیز مصر ہو گئے، اور ہونے کے بعد جب حضرت یعقوب اور آپ کے فرزند آپ کی زوجہ آئی تو سب سجدے میں گر پڑے حضرت یوسف کے سامنے، سجدے میں گر پڑے حضرت یوسف کے سامنے. تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ ہذا تأویل رویا، یہ میرے رویا کی تأویل ہے، یعنی حقیقت کو ایک شے کی جو حقیقت خارج میں پیش آ رہا ہے اس کو تأویل کہتے ہیں. خواب تھی لیکن اس خواب کی خارجی حقیقت آج وجود میں آیا، تأویل جس کی طرف پلٹتا ہے، تأویل کا معنی جس کی طرف پلٹتا ہے، وہ خارجی حقیقت جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی تھی پلٹ رہی تھی. تو علی تأویل پر جنگ کریں گے، یعنی آیات قرآنی کے خارج میں تطبیق پر عمل کریں گے، آیات قرآنی کو عالم خارج میں عملی کریں گے. پیغمبر نزول آیات کے لیے جنگ لڑی، آیات نازل ہونے کے جو مخالفین تھے پیغمبر کی نبوت کے منکرین تھے ان کے ساتھ جنگ لڑی، وہ نزول کے منکر تھے. لیکن علی کے زمانے میں قرآن نازل ہو چکا تھا لیکن اس پر عمل کرنے کے مخالفین تھے، تو تأویل کے لیے جنگ کی. پیغمبر نے فرمایا کہ میں جنگ کرتا ہوں تنزیل قرآن کے لیے، علی جنگ کرتے ہیں تأویل قرآن کے لیے. تو کربلا کے میدان در حقیقت تأویل قرآن، تفسیر عملی قرآن، عظمت قرآن، قرآن سیرت حسینی کی شکل میں، حسین قرآن ناطق کی شکل میں کربلا میں ظاہر ہو رہا ہے. قرآن پر عمل کر کے فرزند پیغمبر نے دکھایا کہ جو کلام پیغمبر نے لایا اس پر اور اس کے سخت ترین پیغامات پر، سخت ترین احکامات پر سب سے بڑی قربانیاں دے کر عمل کرنے والا ہے ہم خود آل محمد، دوسروں کو اس کی طرف بلانے سے پہلے ہم خود اس پر عمل کرتے. قرآن کی تعلیمات میں سے سب سے اہم تعلیمات توحید ہے. توحید اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کو سمیٹیں گے تو توحید، پھیلائیں گے تو اسلام. اب دیکھیے عالم میں جو کچھ ہے اس کا تعلق توحید سے، خدا سے. اسلام خدا کے نظریات ہے اور عالم خدا کی سیرت اور عمل ہے. یہ عالم جو ہے خدا کے عمل ہے، قرآن خدا کے قول ہے. عالم بھی کا خلاصہ بھی توحید ہے، کل عالم خدا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کے مال ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، ابتدا اور انتہا خدا. اور اسلام بھی خدا کے برنامہ الہی ہے، ضابطۂ حیات ہے جو خدا نے انسانیت کے نجات کے لیے، سعادت کے لیے مقرر فرمایا ہے. تو توحید اسلام کے تعلیم کی جان، خلاصہ، بنیاد، آغاز، انتہا توحید ہے. انسان کے آغاز بھی، انتہا بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر سب سے زیادہ اہل بیت نے قربانیاں پیش کی ہیں. یعنی مذہب تشیع کا دوسرا نام آپ دیں گے تو مذہب توحید ہے. اگر جو کچھ ٹھیکیدار وجود میں آئے ہیں اور توحید کے نام سے مسلمانوں کے قتل عام کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. پاک ترین نعروں سے ناپاک ترین مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کی وجہ بھی معاشرے کی بے خبری اور غفلت اور بزرگوں کی سمجھنے والوں کے احساس ذمہ داری سے خالی ہونے کی وجہ سے. ورنہ مکتب اہل بیت کی سب سے اہم پہچان یہ ہے کہ مکتب توحید ہے. علی امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں، کیف اعبد ربا لم ارہ، میں کس طرح سے عبادت کروں اس رب کی، اس مالک کی جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو. لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان، یہ ظاہری آنکھوں کے ذریعے تو میں نے نہیں دیکھا ہے. رأته القلوب بحقائق الایمان، لیکن دل نے، عقل نے، دل نے حقیقت ایمان کے ذریعے خدا کو درک کیا ہے. بصارت نے نہیں دیکھا، بصیرت نے دیکھا ہے. آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، دل نے دیکھا ہے. آپ کسی کی ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ محبت آنکھوں کے ذریعے نہیں دکھا سکتے، دل میں ہوتی ہے محبت. یہ بہت سے صفات جو قلبی ہے. تو خدا کی معرفت، یعنی جو معرفت آنکھوں کے ذریعے ہو، وہ ٹھنڈا، سرد، بے اثر، بے جان ہوتی ہے. دل میں اگر ہو تو اس میں حرارت ہے، اس میں جان ہے. بل رأته القلوب بحقائق الایمان. ابن ابی الحدید اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، البتہ اس نقل کی ضرورت نہیں ہے، جو اسلامی سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ گواہ ہے اس نقل کے، لیکن عالم اسلام سے تعلق رکھتا ہے، بنی عباس کے زمانے کے نامور عالم ہیں، اس لیے ہم نقل کرتے ہیں، ورنہ اس کے نقل کے بغیر ابھی عالم اسلام میں جو علمی سرمایہ ہے اسی کو دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، اس ابن ابی الحدید کی بات کی سچائی خود بخود معلوم ہو جائے گی، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 12,000 اصحاب پیغمبر نے جو کچھ خدا کے بارے میں کہا ہے، توحید کے بارے میں کہا ہے، ایک طرف رکھے، اور صرف علی نے جو کچھ فرمایا دوسری طرف رکھے، فاصلہ آسمان و زمین کا فاصلہ. عجیب چیز ہے، یعنی علی کی شخصیت ایسی نمایاں شخصیت ہے. جب امیر شام کے پاس ترمہ پہنچا، پوچھا علی کا نمائندہ، تو اس نے علی کی بڑی تعریفیں کی، اس کو پھنسانے کی کوشش بھی کی. میں اس واقعہ کو ذکر نہیں کرتا ہوں. بعد میں امیر شام نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم میری تعریف کرو گے اگر علی کے پاس پہنچے. تو عمر عاص کہتا ہے تمہاری کوئی تعریف نہیں ہے، یعنی یہ خامخواہ تو نہیں ہے، عاشق علی ہو گئے، علی کو دیکھ کر یہ لوگ عاشق علی ہے. جب جناب عدی ابن حاتم، حاتم طائی عرب کے معروف ثقیل کا فرزند، امیر شام کے پاس پہنچتا ہے، امیر شام نے اس کے بیٹوں کا نام لیا، تمہارا فلان بیٹا، فلان بیٹا، کیونکہ صحابی پیغمبر اور عرب دنیا کا نامور شخصیت، کہاں ہے، جانتا تھا کہ صفین میں خود امیر شام کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے ہیں، لشکر علی میں تھے، شہید ہوئے. تو اس نے کہا یہ صفین میں شہید ہوئے، کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی کے بیٹے زندہ ہیں، تمہارے بیٹے مارے گئے علی کے راہ میں. کہا نہیں، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں زندہ ہوں، علی شہید ہو گئے. تو کہا بتاؤ تمہارے جذبات کیا ہے علی کے بارے میں. کہا کہ ایک ماں جو اپنے شیرخوار بچہ ہے، بڑا چاہیتا بچہ ہے، اس کے دامن میں یہ بچہ ذبح ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتا ہے. ایسے ہی میرے احساس سے علی سے جدائی کی. ان کمالات تھے، عظمت علی تھی، جنہوں نے علی کو درک کیا تھا ان کے اندر تھوڑی سی پاکیزگی ہو تو عاشق علی ہو جاتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ، نہج البلاغہ کو دیکھیے کتنی توحید کی گفتگو نہج البلاغہ میں ہے، کتنے ذکر خدا نہج البلاغہ میں ہے، غرر حکم میں ہے، اصول کافی میں مولا کے فرمائشات آپ دیکھیں دعاؤں میں، دعائے صباح، دعائے کمیل، دعائے کمیل میں فرماتا خدایا حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، حبنی، فرض کرے کہ میں نے آپ کے عذاب پر صبر، کہ عذاب خدا معمولی نہیں ہے، اس لیے امام فرماتا فرض کرے، فرض کرے میں نے آپ کے عذاب کو برداشت کیا، لیکن آپ سے جدائی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. یہ توحید مکتب اہل بیت ہے، توحید علوی ہے، سارے ائمہ کی یہی داستان ہے. سید شہدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں، حالت کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر میں ہر طرف سے تیر پہ بست ہے، یعنی اس حد تک تیر آپ کے جسم اطہر میں ہے کہ آپ صحیح زمین پر نہیں آئے، ہوا میں، بعض روایت کہتی ہے ہوا میں معلق، وہاں پر معرفت خدا کا دیکھی، الہی رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک، خدایا تیرے فیصلہ پر میں راضی ہوں، تیرے فیصلہ پر میں راضی ہوں، تسلیم لے امرک، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، لا معبود سوا، تیرے علاوہ میرا کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ دعائے عرفہ آپ نے ایک مہینے پہلے آپ نے پڑھ لی ہے، دیکھیے انت الذی انت الذی انت الذی، خدایا تو نے مجھ پر احسان کیا، خدا نے، خدایا تو نے مجھ کو انسان خلق کیا، خدایا تو نے مجھے عقل دی، خدایا تو نے مجھے اعضاء و جوار دی، خدایا تو نے خدایا میں نے خلاف ورزی کی. یہ ہمیں درس بھی دیتے ہیں، ساتھ عشق خدا کا مظاہرہ فرماتے ہیں. الہی انا الجاہر فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی، خدایا علم ہوتے ہوئے میں جاہل ہوں، تو جب جاہل ہوں تو میرے جہل کتنا ہوگا. ہمارے پاس جو علم ہے اس میں ایک تہ علم کے ہزار تہ جہالت کے ہیں، اسی علم میں بھی خدا کے طرف محتاج، اسی وقت چھین لے ختم ہو جاتا ہے. انا الجاہل فی علمی، جہاں علم ہے وہاں پر میں جاہل ہوں، جہاں جہالت ہے وہاں میری جہالت کیا ہو. خدایا جس کو تیری محبت کا کچھ حصہ نہیں ملا اسے کیا ملا ہے. یہ اہل بیت ہے، یہ ہمیں درس دیتے، انسانیت کو درس توحید دیتے، کیونکہ دین کا ہدف کیا ہے؟ دین کا ہدف انسان کو خدائی بنانا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیوں عبادت؟ واعبد ربك حتى یاتیک الیقین، عبادت کرو تاکہ یقین تک پہنچ جاؤ، تمہارے علم زیادہ ہو جائے، معرفت زیادہ ہو جائے. توحید کی معرفت پہلا مرحلہ، توحید کی معرفت، توحید. ابھی تک نہج بلاغہ میں دیکھیے کس طرح سے توحید کی وضاحت فرما. توحید آپ جانتے ہیں توحید کے متعدد اقسام ہے، پہلا مرحلہ معرفت جاننا، توحید ذات، کم از کم یہ ماننا ہے کہ خدا کے علاوہ اس عالم میں کوئی اور خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ اس عالم میں کوئی اور خدا نہیں ہے. اس خدا کا نام جو واحد ہے لا شریک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نام ہے خدا کا، یہ توحید ہے. اتنا ماننا کم از کم ضروری ہے کہ اس عالم میں دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ جب درجات آگے جائے گا، اس حد تک خدا کی معرفت بڑھ جاتی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے. باقی مخلوقات کا انکار نہیں ہے، جو وحدت وجود والے کی کچھ غلط تفسیر کرتے ہیں، غلط تفسیر والا وحدت وجود نہیں، عالم میں سب کچھ ہے، لیکن خدا کی عظمت اس طرح سے ان کی نگاہوں میں ہے کہ غیر خدا نظر ہی نہیں آتا. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں متقین کے صفات میں عظم الخالق فی انفسہم، خدا اتنے عظیم ہیں ان کے نفس میں، ان کے دل میں، فصبر ما دون ذلك جمع، جب خدا کی عظمت ہے غیر خدا صغیر ہے، ناچیز ہے. وہ متقین کی بات ہے، امام متقین کی الگ بات ہے. تو یہ توحید ذاتی، ظاہر ہے ہمیں بچے تھے اس وقت ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن تب بھی ذکر خدا عبادت ہے ہر صورت میں. اہل بیت نے سب سے زیادہ اسی پر توجہ دیا. اس کم از کم کیا ہے، یہ ماننا اس عالم میں خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اور اس کے اعلیٰ مطلوب درجہ کیا ہے، عالم میں خدا کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے. غیر خدا سب خدا سے وابستہ ہے. جس طرح سے ہمارے ذہن اور ذہن کے خیالات، ذہن کے خیالات ہے اپنی جگہ پر لیکن ذہن سے وابستہ ہے. نور ہے، یہ شمع ہے اور اس کی کرنیں ہیں، شمع کی کرنیں ہیں لیکن اسی شمع سے وابستہ ہے. تو آپ سے پوچھیں گے یہاں نور کتنے ہیں، کہیں گے پانچ ہے، چھ ہے. کرنوں کو حساب نہیں کرتے ہیں، سورج اور سورج کی کرنیں ہیں. عالم سب کے سب آثار خدا ہے، خدا ہی نظر آتا ہے. اگر اس مرحلے تک پہنچ جائے تو انسان کا ایمان کتنا قوی ہوگا. توحید صفات میں دوسری توحید، یعنی ایک تو آپ جانتے خود صفات خدا عین ذات ہے. توحید صفات کے کم از کم درجہ ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے. سمجھنا خدا چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے. توحید عین ذات ہونے کا معنی کیا ہے، چند چیزوں کے مجموعہ کا نام نہیں. ابھی میں دنیا میں آیا، ذہن بہن خالی، پھر کچھ علم حاصل کیا، بالکل چل بھی نہیں سکتا تھا، آہستہ کچھ طاقت حاصل کی، 3 kg وزن تھا، آہستہ آہستہ 100 kg تک پہنچ گیا. یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے بعد میں پیدا ہوا اور میرے وجود کے ساتھ مکس ہو گئے. خدا کی تمام صفات عین ذات ہے. اگر ذات کے علاوہ ہے کہیں گے تو خدا کا مرکب ہونا لازم آتا ہے، چند چیزوں سے مل کر. جو چند چیزوں سے مل کر وجود میں آتا ہے تو چند چیزوں کے ملنے سے پہلے وہ نہیں ہے، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے عالم اسلام والے سات صفات اور خدا کے ساتھ آٹھ قدیم کو مانتے ہیں. ان پر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ تو کیسی بات ہو گئی، اب ایک جگہ پر آٹھ کو ماننے لگے. اگر یہ ہم مانتے تو کب سے کفر کے فتویٰ لگتے ہیں، لیکن چونکہ آپ مانتے ہیں تو خود وحید ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر دیے کم از کم ہے. میں یہ پیچھے سے گفتگو کرنا عموماً ممبروں پہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگرچہ بڑے بڑے دانشور بھی تشریف فرما ہے، لیکن مجالس حسینی میں سارے طبقات کو آنے کا حق ہوتا ہے، سارے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملنا چاہیے. اسی لیے پیچیدہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، پیچیدہ گفتگو اپنی کلاسوں میں کے لیے رکھنا چاہیے. لیکن تب بھی اشارات جو ضروری کرتا ہوں. تو عرض یہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہے، توحید صفات کا سمجھ لینا، اس عالم میں سارے صفات خدا کی صفات ہیں. معصومین فرماتے ہیں خدا کی سب سے بڑی تعریف الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ساری تعریف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. عالم میں کسی کی تعریف اگر کرتے ہیں تو اس کی صفت کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ کمالات پہلے نمبر خدا کے ہے پھر بندے کے ہے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انبیاء اور ائمہ اطہار کے پاس جو کمالات ہیں خدا نے ان کو دیا ہے، خدا نے یہ کمالات ان کو دیا ہے. اس بنا پر یہ کمالات بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے. یعنی سارے صفات کے سر چشمہ خدا ہے. عالم میں کسی کی کوئی صفت ہو اس کا سر چشمہ خدا ہے، خدا تک منتہی ہو جاتا ہے. یہ توحید صفات کے اعلیٰ درجہ ہے، یہ سمجھنا. اب اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے تو ہم سمجھیں گے خدا کو چھوڑ کر کہاں جائے، جہاں کچھ ہے وہ خدا سے ہے، دوسروں کے دامن سے کیوں متمسک ہو. ٹھیک ہے, پیغمبر ائمہ خدا ہی نے ان کی طرف ہمیں بھیجا ہے, ان کے دامن سے متمسک ہونے کا حکم خود خدا نے دیا ہے. عالم ظاہر میں طاقت کے سرچشمہ سورج ہے, لیکن کل عالم میں رحمتوں کا سرچشمہ محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ تو خدا نے قرار دیا ہے, تو ان کی طرف جانا بھی در حقیقت خدا ہی کی طرف جانا ہے. یعنی یہ وہ وسیلے ہیں, یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے عظمت کے مالک خالق خدا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ توحید افعالی ہے. عالم میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے, کم از کم اتنا ماننا ہے کہ خدا جب کوئی کام کرتا ہے کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. غیر خدا کوئی بھی کوئی کام کرے تو خدا کی طرف محتاج. لا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ. جتنی حول و قوت, جتنی تغیرات اور طاقت غیر خدا کے پاس ہے, باللہ خدا کے ذریعے ہے. عالم میں جو کچھ حوادث رونما ہوتے ہیں خدا تک منتہی ہوتے. یہ توحید افعالی. توحید افعالی کا دوسرا نام توحید ربوبی ہے. قرآن و سنت میں یہ نام زیادہ استعمال ہوا ہے. عالم کے رب خدا ہے, خالق توحید ربوبی کا حصہ ہے, رازق توحید ربوبی کا حصہ ہے, مالک توحید ربوبی کا حصہ ہے. یعنی جتنی شفاعت کرنے والا, مغفرت کرنے والا, نعمت دینے والا, احسان کرنے والا, یہ سب کے سب توحید ہے ربوبی. خدا پالنے والا ہے, خدا مالک ہے. رب کا معنی مالک اور پالنے والا. جب ایسا ہے تو پالنے کے لیے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے, خلق کرتا ہے, نعمت دیتا ہے, احسان کرتا ہے. تو یہ کم از کم ہے کہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مدد سے ہو رہا ہے. خدا نہ چاہے ایک لفظ بھی میں نہیں بول سکوں گا. اسی وقت فالج گر جائے, اسی وقت موت آ جائے, کون کہہ سکتا ہے ایک سیکنڈ بعد میں زندہ ہوں گا. غفلت کی وجہ سے ہم تو 50 سال کے پروگرام سیٹ کرتے ہیں. یہ غفلت کی وجہ سے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن مد نظر رکھنا چاہیے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے موت آ جائے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے, یہ سمجھنا عالم میں خدا کی حکومت, عالم میں خدا کی حکومت. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دیکھو ہمارے پاس کیا ہے, میں جو بول رہا ہوں اب, جو بول رہا ہوں چاہے سچ بولتا ہوں چاہے جھوٹ بولتا ہوں, زبان خدا کی طرف سے, زبان کی حرکت خدا کی طرف سے, اندر سے نکلنے والی سانس خدا کی طرف سے, زندگی حیات خدا کی طرف سے, الفاظ کے معنی پر علم خدا کی طرف سے, بولنا اب اس زبان کو غلط استعمال کر کے جھوٹ بولتا ہوں یا صحیح استعمال کر کے سچ بولتا ہوں, غلط استعمال کر کے گالی دیتا ہوں, صحیح استعمال کر کے کسی کی مدح و ثنا, کسی کی ہدایت, کسی کو خوش کرتا ہوں, تو یہ دونوں میرے, لیکن یہ دونوں صلاحیت ہونا بھی خدا کی طرف سے, یہ دونوں صلاحیت بھی خدا کی طرف سے. دیکھ رہے ہیں عالم, یہ سمجھنا عالم سب محضر خدا میں ہے. توحید میں اس مرحلے تک پہنچ جائے بندہ گناہ نہیں کرے گا. اور خصوصاً ان کے درمیان توحید محبت, محبت کی توحید. یہ توحید کے اقسام میں سے ایک ہے کہ سب سے بڑا محبوب خدا ہو. یہ کم از کم ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں. یعنی شہزادہ دست مبارک پر کتنا پیارا شہزادہ دست مبارک پہ شہید ہوا. فرماتا خدا تیری نگاہوں کے سامنے اس کو میں برداشت کر رہا. اولاد سے محبت کرتے کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ محبت کرے. اتنے خدائی ہو چکے ہیں کہ اب ان کی چاہتیں اپنی نہیں ہیں, وہ ید اللہ ہے, ان کا ہاتھ خدا کا ہے, ان کی آنکھیں خدا کا ہے, ان کی ذات خدا ہے. ید اللہ یعنی ان کا ہاتھ, ان کی طاقت اب اپنے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, فنا فی اللہ ہو چکے ہیں. اور ان کی آنکھیں اب اپنے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, خدا کے لیے, خدا کی حکومت اس پر ہے, عین اللہ بن گئے ہیں. اور ان کی ذات وجہ اللہ ہے, یعنی ذات خدا میں فانی ہو چکا. آپ جانتے ہیں نا, عرفان میں ایک مرحلہ یہ کہ بندہ اس حد تک خدائی ہو جاتا ہے کہ فانی ہو جاتا ہے, اپنے اندر اس کو احساس نہیں ہوتی ہے. جنگ خندق ہے, عظیم شخصیات کی لیے توہین سب سے بڑی, سب سے بری بات ہوتی ہے, ناقابل برداشت. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسا ہے جو لاوبالی ہے, کوئی توہین کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جتنے آدمی کی شخصیت عظیم اتنا ہی توہین ناقابل برداشت ہو. علی کی طرف آب دہان پھینکا ہے اس نے, توہین کی, لیکن اس حد تک عظیم ہے خدا کے ذات میں فانی ہے, پیچھے ہٹتے ہیں اور صرف خدا کے لیے اس کو قتل کرتے ہیں. علی ید اللہ, جو ہماری احادیث میں ید اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, یعنی خدا کے ذات میں فانی ہو چکا ہے. جب خدا کے ذات میں فانی ہو جائے, بعد کے درجے کیا ہے؟ باقی باللہ ہے. اب خدا ابدی ہے, خدا کی قدرت ابدی, خدا کے علم ابدی, خدا کی ذات ابدی, اور یہ بندہ جو خدا میں فانی ہوا ہے وہ بھی ابدی ہو جاتا ہے. ممکن کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ائمہ اطہار کو خدا نے یہ مقامات دیا ہے, شک نہیں ہے. ائمہ اطہار دنیا میں جب آ رہے تھے سجدے میں گئے, بہت سے ائمہ کی زندگی میں یہ سجدے میں گئے. شکم مادر میں گفتگو کی جناب سیدہ کے واقعات آپ کے سامنے, یعنی وہ ہم جیسے نہیں تھے, یہ کلیئر ہے. یعنی ہم دنیا میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ کمالات کی طرف جاتے ہیں, ابتدا میں خالی خالی ہوتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, وہ اس طرح کے نہیں ہیں. ان کے انوار خلق ہو کر عرش الہی کے اطراف میں تھا. اب کیوں یہ کوئی اعتراض کی جگہ ہے؟ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, دو قسم کے کمالات ہوتے ہیں. ایک قسم کے کمالات وجودی, فلسفی کمالات, وجودی کمالات, حقیقی کمالات, من لدنی کمالات, موہوبی کمالات. فرض کیجئے ایک سونا پتھر سے بہتر ہے. اب سونا نے کوشش کر کے سونا بن گیا ہے؟ نہیں, سونا سونا خلق ہوا ہے, پتھر پتھر خلق ہوا ہے. لیکن آپ کہیں گے چونکہ یہ اختیار اپنے اختیار سے سونا نہیں ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, اعتراض کی نہیں. اس انسانی معاشرے کے لیے سونا کی ضرورت ہے, پتھر کی ضرورت ہے, جواہرات کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر کسی کو سونا, کسی کو پتھر. میوجات میں ایک میوہ میٹھا, ایک کڑوا, ایک کھٹا, ایک سبزی جان لیوا زہریلا, ایک حیات بخش. یہ پیدائشی ہے, خلقت میں ایسا ہے. فرض کیجیے مجھ کو خدا نے انسان بنا کر خلق ہے, ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی, شرافت بخشی, عظمت بخشی. لیکن گائے کو لیجئے, کتا کو لیجئے, کیا اب وہ اعتراض کرے یا ہم اعتراض کریں کہ بھئی میرے کمالات کو خدا نے روزہ اول دیا ہے, اس بیچاروں کو کوئی کمال؟ مجھے اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کے ساتھ خلق کیا ہے. انسانوں کو خدا نے خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت, اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت, فرشتوں سے آگے جانے کی صلاحیت کے ساتھ خلق کیا ہے. تو یہ من لدنی ہے, پیدائشی ہے, وجودی ہے, فلسفی خلقت میں ایسا ملا ہے. آپ ان کمالات کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے یقیناً. تو ایک قسم کے کمالات یہ ہیں. دوسرا قسم کے کمالات کسبی ہے، کماتے ہیں. اب خدا نے مجھے صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا، اپنی صلاحیتوں سے بہترین استفادہ کروں، علم حاصل کروں، طاقت حاصل کروں، علم کو رائے حق میں استعمال کروں، طاقت کو رائے حق میں استعمال کروں، اپنی صلاحیتوں کو اپنی دنیا و آخرت کو آباد کرنے کے لیے استعمال کروں. یہ کسبی ہے. یہ کمالات درجہ بے درجہ کمال کی طرف جاتے ہیں. ائمہ اطہار انبیاء الہی میں بھی یہ دونوں ہوتا ہے. خدا نے ان کو عصمت کے حد تک، انسانیت کی قیادت کرنے کے حد تک، انسانوں کو خدا تک لے جانے کے حد تک، صراط مستقیم کے شاہراہ کی قیادت کرنے کی صلاحیت کے حد تک، یعنی انسانیت کی قیادت کرنے کے حد تک کامل خلق فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آگے درجات بڑھنے کی صلاحیت کے ساتھ قدم بہ قدم آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی امامت کے نصاب، امامت کے لیے جس نصاب کی ضرورت ہے اس نصاب تک کامل خلق فرمایا ہے. اس کے بعد جو کمالات حاصل کرتے ہیں وہ اپنی کسبی ہے. اب سوال یہ تھی کہ مولا امیر المومنین کو عظیم علم کے ساتھ خلق فرمایا، عظیم طاقت کے ساتھ خلق فرمایا. قیامت کے دن خدا یہ نہیں کہے گا تم بھی جاؤ قلعۂ خیبر نہیں، کیوں نہیں اکھاڑا، تمہارے پاس اتنے علم کیوں نہیں تھا؟ یہ نہیں کہوں گا خدایا علی کو یہ کمالات تو نے عطا کی تھی اور مجھے نہیں کی. لیکن خدا یہ کہے گا اب علی نے اپنی طاقت کو استعمال کے صرف رائے حق میں، تم نے اپنی طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ یعنی جو کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی دیکھو نا بل ام باورا اب لیجیے قرآن کی آیت کہتی ہے آتے نہ ہو آیاتنا، یعنی بالکل یہ عبارت انبیاء کے بارے میں بھی ہے. ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی اس کو لیکن اس نے ناجائز استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا، فنس اقلد الى الارض، زمین گیر ہوا، واتبع ہوا خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور ختم کر دیا. ہم نے نشانیاں دی تھی، وہ کمالات دیا تھا جو انبیاء کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے کو محروم کیا. تو مجبور نہیں ہے اطاعت میں، لیکن پیغمبر و ائمہ اطہار اپنی کمالات کو بہترین کمالات سے بہترین استفادہ کرتے ہیں، اگرچہ ناجائز استفادہ کرنے کی راستہ ہے، مجبور نہیں ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ بہترین استفادہ کریں گے، اسی لیے ابتدا ہی سے کمالات کے ساتھ خلق فرماتا ہے. آپ دعائے ندبہ میں دیکھیے، فشرط علیہم الزہد فی درجات ہذہ الدنیا الدنیا وزخرفها وعلمت منهم الوفا، خدایا تو نے شرط کی ان کو کہ آپ زہد اختیار کریں گے دنیا سے، تمام ان منحرف ہونے والوں کی انحراف کی راز جانا چاہے عشق دنیا ہے، اگر انحراف سے بچنا چاہے زہد دنیا. زہد کا مطلب نہ کھانا نہیں ہے، زہد کا مطلب دنیا کا غلام نہ بننا ہے، دنیا کا عاشق نہ بننا ہے. خدا تو نے شرط کی اہل بیت کے ساتھ کہ آپ دنیا کی نسبت میں زائد ہوں گے، فعلمت منہم الوفا، خدایا تجھے پہلے سے وفا علم تھا کہ یہ وفا کریں گے، اس لیے ان کمالات کے ساتھ ان کو خلق فرمایا تھا، انسانیت کی قیادت کریں گے، ہدایت کریں گے. بل ام باورا کو یہ کمالات دیا، میں نے عرض کی یہ جو عبارت بل ام باورا کے بارے میں انبیاء کے بارے میں استعمال کیا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو محروم کیا. حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے معصوم گناہ نہیں کرے گا. حمد بها وهم وحمد بها وهم الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حمد به زلیخا یوسف کی طرف آئی، وهم بها لولا ان رأى برهان ربی، اگر یوسف کا عقیدہ نہ ہوتا، معرفت الہی نہ ہوتی، یوسف بھی وہی کام کرتا جو زلیخا نے کیا ہے. یوسف ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ خواہشات تھے، یہ خواہشات بہترین خواہشات خدا نے انسان کو دیا ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، نعمت خدا ہے اور امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لیکن معرفت کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تو انبیاء الہی ائمہ اظہار مجبور نہیں ہیں اپنے انسانی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، یعنی فانی ہو چکے، صرف کنٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، فانی فی ذات اللہ ہے۔ جیسا سمجھنے کے لیے آپ کے خدمت میں عرض کروں، ایک ماں ہے، ابھی شادی سے پہلے کیا حالت تھی، بس خوش رہنا وغیرہ، ہماری بچیوں کے بچے ہم خود، ہماری صفت بھی یہی ہدف، لیکن بچہ ہونے کے بعد اس کی اپنی خواہش نہیں رہتی، بچے کی خواہش میں اس کی خواہش فانی ہو جاتا ہے، مانتا کسی حد تک اس فنا کے معنی سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، کس طرح سے ہماری خواہشات فانی ہو جاتے ہیں بچے کی خواہشات میں، بچہ بیمار ہے میرے سکون چھن جاتا ہے، بچے ٹھیک ہو جائے اپنی تھکاوٹ احساس نہیں ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ تو انسانیت کی ضرورت ہے، انبیاء اور ائمہ تربیت کے لیے، قیادت کے لیے، امامت کے لیے، اور اس کے علاوہ عالم کے بقا ان پر موقوف ہے، بِيُمْنِهِمْ رُزَقَ الْوَرَى، ان کی برکت سے عالم کو رزق ملتا ہے، بِكُمْ يَمْسُكُ السَّمَاءَ أَن تَقَالَ الْأَرْضُ، آپ کی وجہ سے خدا آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے، مراد ہے کہ سسٹم کو برقرار رکھتا ہے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نہ ہو تو مقصد خلقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ توحید میں فانی فنا کے مقام پر پہنچنے والے محمد والے محمد۔ اسی لیے ایک آدمی آتا ہے مولا سید شہدا سے پوچھتا ہے، مولا خدا کی معرفت کیا ہے آپ بتائیے، فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت، خدا کی معرفت اپنے زمانے کی امام کی معرفت، کیونکہ آپ مشہور وہ دعا بھی جو ائمہ سے منقول ہے آپ کو پتہ ہے، اللہم عرفنی حجت تک، خدایا مجھے اپنی حجت اور امام کی معرفت عطا فرما، فإنك إن لم تعرفني حجتك، اگر امام کی معرفت نہ ہو اذا ضللت عن ديني، اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر امام کی عرض کر رہا تھا کہ فانی فی اللہ کے مقام پر پہنچے ہیں، اور توحید کی عرض کی، توحید در محبت، توحید در خوف، توحید در شفاعت، توحید در مغفرت، اگر مسلمان موحد بن جائے، توحید کے تقاضوں کو سمجھے تو دنیا آخرت دونوں کے مسائل حل ہوگا۔ موحد بننا آسان نہیں ہے، معصومین کی تعلیمات اور معصومین کی سیرت کو اپنائیں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ لوگ امام کے ذریعے خدا سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، امام نے نماز پڑھی ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، امام نے نیک کام کیا ہمیں نیک کام نہیں کرنا، نہیں، امام آئے ہیں آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری احادیث میں ہے ائمہ کے بارے میں، مولا کے بارے میں، جناب سیدہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ صراط مستقیم ہے، یعنی متعدد احادیث، صراط مستقیم ہے، یعنی یہ آپ کو خدا تک لے جانے کے لیے آیا ہے، خدا سے روکنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ خود ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے ساتھ دینے والوں کو دیکھیے، کن کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے تھے، سلمان فارسی، جناب سیدہ بلاتی ہے اس کو، سلمان عرصہ ہو نہیں آئے، ہم تمہارے زیارت کے مشتاق، جنت عاشق سلمان ہے، سلمان ابو ذر عاشق جنت نہیں بلکہ جنت عاشق سلمان، عشرہ مبشرہ اس میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، علی کے مقرب صحابی، دس جنہوں نے غدیر کو فراموش نہیں کیا، جنہوں نے حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کی جنہوں نے پیغمبر کے جانشین کے ساتھ وفاداری کی. وہ عشرے مبشر ہے, ہماری روایات کثرت کے ساتھ اس سلسلے میں ہے. کوئی جائے شبہ نہیں. بعض اوقات بعض برادران پوچھتے تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہوا, صرف عشرے مبشر کے عنوان کو نہ دیکھیں, مصادیق میں, افراد میں. ہماری احادیث میں سلمان سے شروع ہوتا ہے, 10 صحابی علی اس میں شامل ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فنا کا مقام ہے اور کربلا اسی کا نام ہے. اصغر کی شہادت بھول گئے, اکبر کی شہادت بھول گئے. اکبر کے بارے میں ایک جملہ ہے, جناب سکینہ کے بارے میں ایک جملہ ہے. حسین نے فرمایا فانی فی اللہ ہے. علی اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں اور جناب سکینہ کے بارے میں فرماتے ہیں فانی فی اللہ ہے. لیکن اس عبارت کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے, باقی میں دوسرے انداز میں تعریف کی جناب شہزادی زینب کی, جناب الفضل عباس کے, ہر ایک کی. لیکن یہ جو عبارت فانی کے عبارت ہے, ان دو ہستیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. علمی زبان ہے, ایک کے بارے میں جملہ کہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے میں نہیں ہے. آپ نیک آدمی اگر میں کہوں نیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرا بیٹھا ہے وہ نیک نہیں ہے. البتہ ان سب کے بارے میں امام نے اسی قسم کے فرمائشات مختلف عبارات میں بیان فرمایا. یہ کربلا والوں کی خصوصیت ہے, اہل بیت کے ساتھ دینے والے بتقوا تھے. کسی بے تقوا نے اہل بیت کے ساتھ نہیں دیا. یہ تو اس توحید کے حفاظت کے پہلا مرحلہ معرفت ہے, علم ہے. دوسرا مرحلہ امام کی اطاعت. امام کے بغیر علم تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی آپ حساب کتاب کریں گے, پہلا مرحلہ علم کا آتا ہے, اس لیے پہلا مرحلہ دیا. ورنہ امام کے بغیر, جس طرح سے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کے, خدایا اگر امام کی معرفت نہ ہو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام برحق کی امامت قبول کرے, ان کی اطاعت کرے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کرے دین پر اور مضبوط ایمان کا مالک ہو جائے اور صاحب بصیرت ہو جائے. ورنہ بس اوقات ایمان ہے لیکن دھوکہ کھاتے ہیں. ہمارے بہت سے اچھے اچھے مومنین ہیں, دنیا کی سپر طاقتوں کی تجزیہ سنتا ہے اور کہتے نہیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں. بصیرت کی بھی ضرورت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے, میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروی کرنے والے. بعد میں پیغمبر کے بعد بصیرت چھوڑ دیا, صرف کشور گشائی ہو گئی رہ گئی. پیغمبر کے زمانے میں علی فرماتا ہے حملوا بصائرهم علی سیوفهم, اصحاب پیغمبر تلواروں پر بصیرت لے کر لڑتے تھے, بصیرت کے ساتھ جہاد کرتے تھے. پیغمبر کے بعد ممالک فتح کرنا حدث میں تبدیل ہو گیا. ممالک فتح ہوا, مال کا ایک بڑا ذخیرہ عالم اسلام میں آیا, لیکن مسلمان کردار کے لحاظ سے, افکار کے لحاظ سے کافر ہو گئے. ان الانسان لا یبغى ان رآه استغنى, انسان طاغی ہو جاتا ہے جب دولت مند ہوتا ہے, بغیر تربیت. ان رآه استغنى, یعنی سمجھتا ہے یہ دولت میرا ہے, خدا کی امانت نہیں ہے, بغیر تربیت. یہی وہ پیغمبر کے بعد, پیغمبر جو تربیت کے ساتھ فتوحات کرتے تھے اس کو چھوڑ کر صرف فتوحات ہوا. تو عرب دنیا میں کیا ہے, لوگ کیسے تھے, سخت زندگی کے عادی تھے. سخت زندگی کے عادی جو ہوتے, چاہے جنگ کرے سخت زندگی ہے, چاہے گھر میں بیٹھے سخت زندگی ہے. آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جو جن لوگ علاقوں میں زندگی سخت ہے وہ لوگ زیادہ طالبان میں شامل ہیں. اور دوسرے کی جنگ کے عادی تھے عرب. عرب کی پوری زندگی جنگوں میں گزرتی تھی, اسی لیے جنگ ان کی نئی بات نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ روم اور ایران مسلسل جنگوں کی وجہ سے نابود تقریباً ہو رہے تھے, اور اسی لیے ایران ایک ضربت کے ساتھ ختم ہوا. روم نے اپنے سارے علاقہ جو مشرق میں تھا چھوڑ کر چلا گیا دوسری طرف, یعنی شام, مصر وغیرہ سب, یعنی وہ مد مقابل حکومتیں کمزور ہو گئی تھی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نے جہاد کے لیے جو عظیم ثواب قرار دیا تھا, اس نے مجاہدین کو جہاد کے لیے آمادہ کیا. چوتھی بات یہ ہے کہ مجاہدین کو غنیمت کے ایک اہم حصہ ملتا تھا, اس لیے بھی ہم خرما ہم ثواب کا مسئلہ پیش آیا, اور یعنی یہ عوامل تھے اس وقت فتوحات کے. خلفاء کی کوئی حکمت کمالات نہیں ہے, بلکہ کسی قبیلے کے خلیفہ کے خلاف بغاوت عالم اسلام میں شروع ہوئی. اب نام نہیں لیتا ہوں, تو میٹنگ کی گئی کیا کرے بغاوت کو روکنے کے لیے. کہا کہ سب کو جہاد کے لیے بھیج دے. کہا کہ تو کوشش کی, کہا کہ جہاد کے لیے بھیجیں گے, اپنی جوان مارتے ہوئے ان کا وقت گزر جائے گا, وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکیں گے. لیکن اعتماد اٹھنے کے بعد, شکایتیں ہونے کے بعد جہاد کے لیے بھیجے بھی تو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, تو ناکام ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پر جوانوں کو جو قوم کے فعال زندہ گروہ ہے, اوپر امید گروہ ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جذبہ ہوتا ہے اور جرأت ہوتی ہے اور حق ماننے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں, ان کو باہر بھیجتے تھے تاکہ پیسے بھی مل جائے, کنیز بھی مل جائے, خوش بھی ہو جائے اور خلیفہ بھی خطرات سے محفوظ رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تیسرا, یہ وجوہات تھے. مولا تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ معرفت, ایمان, اطاعت امام, بصیرت. خوارج بڑے جذباتی مسلمان تھے, جنگ سے نہیں ڈرتے تھے, عاشق جہاد تھے, لیکن بصیرت نہیں تھی. علی کو کافر کہنے لگے. اب علی سے بڑھ کر آپ خود دیکھیے جو ناصبی ہے, آج کل کھل کر نہیں کہہ سکتے, ان کے کردار بتاتا ہے کہ ناصبی ہے, کھل کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اتنی فضائل ان کے اپنے مذہب میں مسلم شکل میں ہے. احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہمیشہ دشمن علی تھے, ہزار سال سے, ابھی نہیں ہے, ہزار سال سے. تو وہ کہتا ہے جتنی مستند احادیث علی کے شان میں ہے اتنی مستند احادیث کسی اور شخصیت کے شان میں نہیں ہے. اس کا مطلب کہ خلیفہ اول دوم سوم کی شان میں یہ نہیں, اگرچہ علی کے فضائل کو شیخین نے بخاری اور مسلم میں نہیں کم لایا ہے, لیکن بعد کے مستدرک شیخین, مستدرک بخاری اور مسلم کے عالم اسلام کے علماء نے کتابیں لکھی, وہی راوی جن کو مسلم اور بخاری نے قبول کیا اور کہا معتبر ہے, انہی راویوں نے علی کے فضائل بیان کیے, ان کو نہیں لایا. انہی راویوں کے دوسرے احادیث کو تو معتبر سمجھ کر لایا ہے, لیکن انہی راویوں نے علی کے جو فضائل بیان کیے وہ بخاری و مسلم میں نہیں لایا. البتہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے, تو کچھ تو لانا پڑتا تھا, مجبوری تھی. بی بی سی بھی سچ بولتا ہے, امریکہ بھی سچ بولتا ہے, اگر نہ بولے پھر اس کی باقی باتیں نہیں سنیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شرائط ہے, اور آج مولا ابو الفضل عباس کے بارے میں ائمہ اطہار نے ہی فرمایا ہے. مولا ابو الفضل چوٹی پر ہے, کیونکہ ہمارے پاس ضرورت کی وجہ سے, عقائد کی ضرورت کی وجہ سے ائمہ اطہار کے بارے میں ہے کہ معصوم ہے اور علمی مقامات. غیر ائمہ کی جتنی بھی عظمت ہو ممکن امام کے برابر ہو, لیکن بتانے کی ضرورت نہیں تھی, اسی لیے کم آیا ہے. لیکن ابو الفضل کی جو زیارت ہے ائمہ کی طرف سے, جو فضائل ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی عظیم ہستی ہے ابو الفضل عباس. معصوم فرماتے کان عمی العباس فقیہا, میرے چچا عباس گہرائی کے ساتھ دین کو جاننے والا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں علمدا کے نقش قدم پر چلنا ہے. علمدا بہت عظیم تھے, میں یہ عرض کر رہا تھا, عام بشر سے بہت مختلف تھے, اماموں کی طرح تھے. روایت میں ہے کہ جب بہت کم عمر تھے مولا امیر مومنین نے ان کو گنتی سکھانا شروع کیا. عباس واحد کہو, واحد عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں, واحد کہا. گنتی سکھانے کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹے تھے, تو پھر فرمایا اثنین کہو, دو. فرمایا بابا جس زبان سے واحد کہا اس زبان سے دو کیسے کیسے. گنتی سکھا رہے ہیں, اس وقت معرفت ہے ابو الفضل توحید میں, تو الگ ہستی ہے. لیکن ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, اپنے حد تک ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. علمدار کے حد تک ہماری بس کی بات نہیں ہے, لیکن اپنے حد تک. اتنی عظمت علمدار کے, ایک شاعر نے عالم میں خواب, عالم شاعری میں ایک شعر کہا عربی, عربی میں اس شعر کا پہلا مصرع یہ تھا کہ وہ لقد استجار به الهدى. ابو الفضل عاشور کے دن خود امام آپ کے پناہ میں آئے, خود امام آپ کے پناہ میں آئے. اب اس کا دوسرا مصرع نہیں کہہ سکا, برابر نہیں آئے اس کے لیے. اب ایسے چھوڑ کر چلا گیا, سو گیا عالم خواب میں. امام نے فرمایا بالکل تم نے صحیح کہا, عاشور کے دن میں علمدار کے پناہ میں دیا. لیکن دوسرا مصرع خود امام نے فرمایا یہ کہو کہ وہ وقت تھا جب آسمان و زمین تیرو تاریخ ہو گئے تھے, گرد و غبار اٹھے تھے, سورج کے نور اندھیر میں تبدیل ہو گیا تھا. یا اللہ, دوسری صفت جو ایمان بیان فرماتے, صلب الایمان. بعض وقت ایمان ہوتا ہے, خود ایمان نے فرمایا یہ سب کے سب مومن تھے. مومن سے مراد کلمہ پڑھ رہے تھے, ظاہر منافق ہوتے اپنی جگہ پر, لیکن بظاہر مسلمان کو مومن کہتے تھے اس زمانے میں. لیکن الدین لعقن علی زبان کے حد تک تھا. کچھ لوگ دین کو مانتے ہیں لیکن زبان کے حد تک, مشکل میں پڑھتے ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن علمدار صلب الایمان, مضبوط ایمان کے مالک تھے. جتنے سخت حالات آئے, تلاطم آئے, تبدیلیوں میں نہیں آتی. نافذ البصیرت, صاحب بصیرت, پوری دنیا کے دشمن مل کر دھوکہ دینے کی کوشش کرے, دھوکہ کھانے والا نہیں ہے. شمر نے کہا اے نہ بنو اختنا, ہمارے بہن کے فرزندان کہاں ہے, میں امان نامہ لے کے آیا. فرمایا خدا کی لعنت ہو تمہارے امان نامہ پر اور تمہارے عظیم پر, تم پر. ورنہ کیا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے بھی یہ کہا حسین شہید ہو جائیں گے, آپ ہو یا نہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن صاحب بصیرت, صاحب معرفت, مضبوط ایمان کے مالک. امام فرماتے جاہد مع اخی حسین, اپنے بھائی حسین کے ساتھ جہاد کی. وابلا بلاء حسن, اور بہترین خدمات, بہترین ذمہ داریاں حسین کے راہ میں انجام دی. یہ پانچ نقطہ ہے علمدار کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے. تاسعا ہے عاشورا جیسا لفظ, لفظ بھی تاسعا عاشورا. تاسعا میں تقریباً عالم تشیع میں عام طور پر علمدار کا تذکرہ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ جنگ کے دوران علمدار شریک حسین تھے. شہادت کے بعد زینب شریک حسین. علمدار عباس کی عظمت, ایک ایسا وقت آتا ہے علمدار حسین کی خدمت میں آتے, فرماتے مولا مجھے جہاد کی اذن دے. بعض روایت کے مطابق امام اجازت نہیں دے, آپ تشریف لے جاتے سکینے کے مشکی سے لے کر آتے. فرماتے بھیا حسین بڑے پیاسے ہیں چھوٹے, اجازت دے ان کے لیے پانی لاؤ. حسین اجازت دیتے. حسین کے اجازت کے بعد علمدار, آپ جانتے ہیں کہ عجیب علمدار سے امیدیں وابستہ ہیں. حضرت زہیر بن قیم عثمانی العقیدہ تھا لیکن بہت عظیم شخصیت ان کی تھی. شب عاشورہ جب علمدار خیمہ کے اطراف میں پہرہ دے رہے تھے, علمدار کی خدمت میں گیا, ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. فرمایا کیا کہنا چاہتا ہوں, میں گھوڑے سے نہیں اتر سکتا ہوں, پہرہ دے رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں, اترنے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد نے کیوں آپ کے والد کے ساتھ شادی کی تھی. فرمایا تم خود بتاؤ. فرمایا اس لیے شادی کی تھی تاکہ خدا آپ جیسا بہادر بیٹا عطا کریں. علی نے فرمایا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کر. علمدار جلال میں آ گئے, کامنے لگے, اس حد تک جلال میں آ گئے کامنے لگے. فرمایا زہیر تم مجھے تشویق کرتے ہو, ترغیب دیتے ہو کہ کل بھائی کو تنہا نہ چھوڑ, یہ کیسے ممکن ہے؟ علمدار جب دنیا میں آئے تھے ام البنین کہتی ہے کہ علی کے گود میں تھے, علی علمدار کے بازو کو دیکھ کر رو رہے تھے, مولا بازو میں کوئی عیب فرمائے کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب یہ بازو حسین سے دفاع کرتے ہوئے بدن سے جدا ہو جائیں گے. حسین نے اجازت دی, کربلا گئے تھے شہادت کے لیے, قربانی پیش کرنے کے لیے, اسلام کو نجات دینے کے لیے, انسانیت کو نجات دینے کے لیے, پھر علمدار بہنوں کی خدمت میں آئے, شہزادی زینب کی خدمت میں آئے, اس نے جہاد طلب کی, دختر پیغمبر ہے, دختر علی ہے, اکیلے قریش ہے, اس نے جہاد طلب کرنے کے لیے آئے. زینب نے فرمایا علمدار آپ چلے جائیے میدان جہاد میں, چلے جائیے. اب مجھے ایک بات یاد آئی, جب 21 رمضان کے سحر کے وقت بابا نے ہم کو جمع کے فرمسیتیں کی, مجھ سے فرمایا بیٹی آپ اسیر ہو کر اسی کوفہ میں آئے تھی. میں حیران تھی وہ بہن جس کے حسین جیسے, حسن جیسے, محمد جیسے, عباس جیسے بہادر بھائی ہو, وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی. الحمدہ اب جو آپ آ گئے اس نے جہاد دینے کے لیے, میں اپنے آپ کو اسیری کے لیے تیار کرتی, میں اپنے آپ کو اسیری کے لیے تیار کرتی ہوں. اذن دینے کے بعد میدان کی طرف گئے, تاریخ کے وفا کا افسانہ علمدار نے رقم کیا. فرات کے پانی پر پہنچے, بڑے پیاسے تھے, بڑے پیاسے تھے, بے اختیار چلو پر اٹھایا, ذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد آ گئی. یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعده لکل تنتکونی وتشربین بارد المنون بارد المعین وهذا الحسین شارب المنون. علمدار ٹھنڈا پانی پیتے ہو, علمدار حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو, حسین جام شہادت پی رہے ہیں اور آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہو. پانی گرایا, بعض روایات میں ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا کہ پانی پیو, لیکن باوفا گھوڑا ہے یا عظمت علمدار تھا, گھوڑے نے پی پانی نہیں پیا, واپس آئے. اتنے بہادر کہ 10,000 جنگجو شرعی فرات پر ہے, اب سب نے ایک دم حملہ کیا علمدار پر تاکہ پانی خیمگاہ حسینی تک نہ پہنچے. عمر صاحب نے کہا تھا اے لشکر ایک قطرہ پانی بھی خیمگاہ حسین تک نہیں جانا ہے. لشکر نے حملہ کیا, لشکر کو بھگاتے ہوئے علمدار حسین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. دشمن مکر فریب کے ذریعے چھو کر علمدار کے دونوں بازو کو شہید کرتے ہیں. علمدار کیا فرماتے ہیں, علم اللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احمی عن دینی, تم نے میرے سیدھے ہاتھ کو بازو قطع کیا لیکن میں دین سے دفاع کرتا رہوں گا. وان امام صادق یقینی, امام برحق سے دفاع کرتا رہوں گا. نجم النبی الطاہر الامینی, پیغمبر خدا کے نوازے سے دفاع کرتا رہوں گا. پھر آپ کے بائیں بازو جب قطع ہوا, فرمایا یا نفس لا تخشی من الكفار وابشری برحمت الجبار. علمدار کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی رحمت کی بشارت ہو آپ کو, جنت آپ کی نصیب ہے. اس طرح سے آگے بڑھے, دونوں بازو کٹ گئے. مشکیزہ دندان مبارک کے ذریعے مشکیزہ کو سنبھالا, علم علمدار زانو کے ذریعے خیمگاہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایسا موقع آیا, تیروں کی بارش ہوئی, ایک تیر مشکیزہ پر آئی, پانی کا گرنا تھا. اب علمدار خیمگاہ کی طرف جانا نہیں چاہتے, تیروں کی بارش ایک ملعون آتا ہے,
کہتے ہیں الانداز سنا تھا آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی بہادری کہاں گئی؟ فرمایا جب میرے بازو تھے اس وقت اگر تم آتا تو پتہ چلتا میری بہادری کیا ہے۔ اس ملعون نے گرز آہنی اٹھایا، علمدار کے سر ادھر کی طرف اشارہ کیا، گورے سے علمدار زمین کی طرف آ رہے۔ ایک عالم دین نے عالم خواب میں جناب سعید کو دیکھا، فرمایا اے عالم علمدار کے مصائب آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ فرمایا میرے کام ہی مصائب بیان کرنا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ بہادر جس کی آنکھوں میں بچی ہو، جس کے دونوں بازو مقتو ہو، وہ جب گوڑے سے زمین پر آئے گا کس طرح سہائے گا؟ اس حد تک علمدار مجروح ہو چکے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ حسین آ گئے، حسین آ گیا، الان ان کا سر مہری و قلت عزتی، علمدار میرے کمر ٹوٹ گیا، علمدار امام زمان پر مزا، علمدار میرے چار جوئی کا راستہ بند ہو گیا۔ روایت کہتی وہ بان الانکسار بھی وجل حسین، علمدار کی شہادت کے بعد حسین کے چہرے انور پر شکست کے آثار نظر آنے لگے، نظر آنے لگے۔ علمدار کے سلاد ہاتھ کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، علمدار نے زمین پر دوبارہ رکھا۔ فرمایا حسین نے بھائی علمدار دیر ہو گیا آنے میں، فرمایا بھائی حسین کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کا سر اظہر اسی زمین پر ہوگا، اسی تپتی ریت پر ہوگا، آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وفادار بھائی شریک ہونا چاہتے۔ فرمایا بھائی حسین مجھے خیمہ کا اندر لے جائے اندر لے جانا، شہزادی سکینے کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اب علمدار عباس روایت کہتی ہے علمدار کی وصیت بھی تھی لیکن اس کے ساتھ سب اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ علمدار کو نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عمر بنین بقیع نے چار قبر بنا کر اپنے بیٹوں پر روتی تھی، کہتی تھی علمدار آپ کے بازو کٹ گئے تھے لیکن اگر آپ کے بازو صحیح اور سالم ہوتے یقیناً کوئی دشمن آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ آپ نے پڑھا سنا ہے بحر العلوم وہ عظیم عالم ہے جو معروف ہے مشرکین کے درمیان کہ امام زمانے کے ساتھ بارہا و بارہا ملاقات کرتے تھے۔ بحر العلوم علمدار کی قبر اور روزہ تعمیر کرتے وقت آپ وہاں تھے، بننا جو روزہ تعمیر کرنے کے لیے آیا تھا کھول کر قبر کے آخری جگہ تک پہنچا، کیونکہ خود مولا کے قبر ڈھونڈ رہا تھا۔ جب علمدار کے جسم اظہر پر اس کی نگاہ پڑی، علامہ کی طرف دیکھا، علمدار کے جسم اظہر کی طرف چند بار دیکھا تو علامہ نے مجھے کیا ہوا ہے کہا کہ میں نے سنا تھا علمدار بڑے جسیم تھے، جب بلند گھوڑے پر اونچے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے آپ کے پائے مبارک زمین پر پہنچتی تھی لیکن یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے۔ خدایا علمدار عباس کا واسطہ، باب الحوائش کا واسطہ، ہزاروں دسوں ہزار لوگوں نے علمدار کو وسیلہ بنا کر خدا سے اپنی حاجت حاصل کی ہے۔ خدا کا علمدار کا واسطہ ہماری اس مجلس میں جتنے حاجت مند ہیں ہم سب حاجت مند ہیں، خدایا سب کے حاجات کو بحق علمدار عباس پورا کرنا، ہمارے بیماروں کو بحق بازوئے
مقتوع عالم در شفای عاجل و کامل عطا فرمائے. خدایا ہمارے ایمان کو بحق علمدار عباس قوی اور مضبوط اور حقیقی امام کے سپاہیوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے. اسیران رائے حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے.